الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ذوالقعدہ کی آج 29ویں تاریخ ہے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج ذوالحجہ کا چاند دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ العزیز. سعودی عربیہ میں ذوالحجہ کا اعلان ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ یہاں پر بھی یکم ذوالحجہ آج مغرب کے بعد ہوگی. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں پہلا حصہ عشرہ ذوالحجہ، یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی ذوالحجہ کے، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے خاص طور پر، اور ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان عظیمت کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ جو بھی عبادات ہیں حج یا قربانی کی، یہ در حقیقت عظیم و شان داستان ہے، داستان عظیمت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان والوں کی. تو سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور رب کائنات نے اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کچھ اوقات کار ایسے رکھے ہیں کہ ان اوقات میں، ان دنوں میں اگر اہتمام کے ساتھ عبادات کر لی جائیں، استغفار کر لیا جائے، کچھ انفاق کر لیا جائے، یا اور کوئی اور عبادات میں قربانی کر لی جائے، تو اس کا اجر و ثواب، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لہذا یہ جو آیات میں نے پڑھی سورہ فجر کی خاص طور پر، ان میں چار اوقات کا تذکرہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت خاص طور پر، اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے یا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، گویا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا بھی رکھا اللہ پاک نے کہ اگر انسان تھوڑی سی نیند قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضری دے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر فجر کا قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو فجر کا قرآن ہے یہ حاضری کا وقت ہے، انسان خود بھی حاضر ہوتا ہے، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بڑا عظیم وقت، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ فجر کی نماز خاص طور پر۔ وَلَيَالِ عَشْر، اور قسم کھائی 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء کرام نے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں لی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ عظیم راتیں ہیں، عظیم دن ہیں، کہ اگر ان دنوں میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے انسان عبادات کا اہتمام کرے، خاص طور پر روزوں کا اہتمام کیا جائے، ابتدائی 9 دنوں میں خاص طور پر، 10 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، 10 ذوالحجہ عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو یہ بڑے فضیلت والے روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 ذوالحجہ، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، حجاج کرام وہاں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، غیر حاجیوں کے لیے ان دنوں کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک مسنون طریقہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، اور یہ اتنے فضیلت والا ہے کہ اس میں گناہوں کی بخشش کا بھی اعلان کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ اسی طرح ان دنوں میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ ایک اور کام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بہت سے رشتہ دار ہیں جن سے ہمارا کئی سالوں تک تعلق نہیں ہوتا، تو اگر ان دنوں میں ان سے حسن سلوک کر لیا جائے، کوئی رابطہ کر لیا جائے، کوئی تحفے طائف دے لیا جائے، کوئی گلے شکے جو ہوتے ہیں ان کو دور کر لیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی سخت حدیث بیان فرمائی ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اگر ہم سے کوئی ناراض ہو گیا ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہم اس سے ناراض ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ دلوں کے شکوے شکایتیں دور کر لیے جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا جائے یا ان سے معافی مانگ لی جائے۔ تو بہرحال یہ وہ اعمال ہیں، نیک اعمال میں سے چند اعمال کا تذکرہ کیا میں نے، کہ جو ان دنوں میں اگر کیے جائیں تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا، لیکن ذہن میں رکھا جائے کہ یہ سب نفل عبادت ہیں۔ جو اصل عبادت جس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ نماز کا وہ عمل ہے کہ جو ایک دن میں اللہ پاک نے 5 مرتبہ فرض کیا ہے۔ عام طور پر توجہات میں جو امبیلنس ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اس کو طنز نہیں سمجھیے گا، تانا نہیں سمجھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ طنزیہ بات ہو رہی ہے، یہ طنزیہ بات نہیں ہے، اس کو زوال کی کچھ علامات قرار دیجئے کہ جب امت پر زوال آتا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو فرض عمل ہے، فرض عمل یا واجب عمل، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی، اور نوافل اور مستحبات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات سالانہ بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ان 10 دنوں میں ناخن نہ کاٹے، بال نہ کتروائے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اعمال ہم سب جانتے ہیں کہ پسندیدہ ہیں، لیکن یہ مستحب عمل ہے حاجیوں کے ساتھ اپنی مشابہت پیدا کرنے کے لیے، ریزیمبلنس پیدا کرنے کے لیے عمل کیا جائے، کوئی حرج نہیں، ثواب کی نیت سے کیا جائے تو اجر بھی ملے گا. لیکن روزانہ شیو کرنا کیسا ہے؟ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو گٹر لائن میں پھینکنا کیسا ہے؟ اب میں نے ذرا الفاظ جان بوجھ کے استعمال کیے، تھوڑی سی انسان توجہ کرے، کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھئے کہ شیو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. بعض فقہ کے نزدیک واجب ہے داڑھی رکھنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب داڑھی رکھی تھی تو میں تو کانپ گیا تھا یہ حدیث سن کر. ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب سناتے بھی اس طرح تھے کہ 3 اشخاص آئے ایران سے، ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہوئی تھیں اور داڑیاں صاف تھیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، آپ نے دوسری طرف رخ کر لیا. وہ دوبارہ سامنے آئے، بھیجے ہوئے تھے رستم کے، اور وفد تھا، مہمان تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہا، دوسری طرف رخ کیا. پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنا چہرہ کیسا بنایا ہوا ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں بڑی بڑی ہوں، روب و دبدبا ہو، داڑیاں صاف کریں. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی غضبناک، غصے میں، یوں کہہ لیے ناپسندیدہ ان کی شکلوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑیاں بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں. پھر حضور کا وہ عمل بھی اور حکم بھی موجود ہے کہ اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ. تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، ہم اس سنت پر عمل نہ کریں اور ان 10 دنوں میں شیو نہ کر کے لوگوں پر یہ امپریشن ڈالنا چاہیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں نا، اس لیے شیو نہیں کر رہا، اور 10ویں دن جا کر شیو کر لیں. تو بہرحال یہ سارے وہ علامات ہیں کہ جو زوال کی وجہ سے اس امت پر آتی ہیں، کہ جو مستحبات ہیں ان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستلق مستقل سنتیں ہیں، سنت موقعہ ہے، اس کی طرح ویسی توجہ نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں دین میں جس عمل کی جو حیثیت اور مرتبہ اور مقام ہے اس کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات یہ جو امبیلنس ہوتا ہے یہ نا سمجھی کی وجہ سے ہوتا. تو بہرحال اس میں 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس سے پہلے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، لیکن باجماعت نماز عمل کا جو عمل ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اور اس میں خاص طور پر فجر کی نماز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم فجر کی نماز پڑھیں نا، صدقہ خیرات کرتے رہیں، نوافل کا اہتمام کریں، تو یہ امبیلنس ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے حجاج کرام وہاں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے رب سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے. 2 باتیں اور سن لیجئے فجر سے متعلق، سورہ فجر سے متعلق. وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت اور طاق کی. جفت اور طاق سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جس میں رات کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس میں خاص طور پر طاق راتوں کی فضیلت اپنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے، ان 10 دنوں کی جو ذوالحجہ کے ہیں، یا طاق راتیں جو رمضان المبارک کی ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو بڑی خوبصورت انداز میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ ان 10 دنوں میں دن کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نمازیں پڑھنا وغیرہ، اور ان آخری عشرے میں طاق راتوں میں رات کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے، اور اس میں ایک رات شب قدر بھی ہے. جو 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے وہ اگر مل جائے تو وہ تو 1,000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا اللہ پاک یہ موقع فراہم کرتا ہے. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، اور آخری وقت برکتوں والا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، تہجد کا جو وقت ہے خاص طور پر وہ بھی بڑا فضیلت والا ہے، جب رات آخری پہر لیتے ہوئے واپس جا رہی ہوتی ہے اور دن کا سفید دن کا جو حصہ ہے وہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو تہجد کا وقت اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بڑا بہترین وقت ہے، استغفار کرنے کا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، یہ 15 رکوع ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس سے میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ دو ہفتوں میں، ایک اس ہفتے میں، اس جمعے کو اور اگلے جمعے بھی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان ہم سنیں گے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا، یعنی سب میں عظیم قربانی دے کر ان سب میں شاندار کامیابی حاصل کی. اس پر رب کائنات نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا رب نے کہ اے ابراہیم، اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس، تمام انسانوں کا امام، یہ لقب ملا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا یہ بہت اہم ہے. فرمایا قال ومن ذریتی، فرمانے لگے جب امام الناس کا لقب ملا اللہ کی طرف سے، اے اللہ میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا قال لا ينال احد الظالمین، میرا یہ فیصلہ امام الناس اور اعلیٰ ترین انسان ہونے کا تمہاری اولاد میں سے ان تک نہیں پہنچے گا جو ظلم کرنے والے ہیں. گویا یہ نسلی اعتبار سے نہیں ہے کہ نسل در نسل یہ عظمت ملے، بلکہ تمہاری اولاد میں وہ لوگ کہ جو توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، ان سے تو وعدہ ہے، لیکن تمہاری اولاد میں اگر شرک کریں گے، خاص طور پر مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وعدہ نسلی اعتبار سے نہیں کیا، بلکہ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ تمہاری اولاد میں ان تک یہ وعدہ نہیں پہنچے گا جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان کو سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں کوشش کروں گا 10 منٹ میں وہ عظیم داستان آپ کے سامنے رکھ سکوں. سب سے پہلی بات سمجھیے، یہاں پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا تمہارے رب نے، ابتلا آزمائش اردو میں بھی کہتے ہیں، جب تم ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، تو وہ کون کون سی باتیں تھیں، کون کون سا امتحان تھے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی، اس کو ذرا ترتیب کے ساتھ سمجھ لیجئے. سب سے پہلا امتحان کیا ہوتا ہے جو ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے؟ اگر وہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، تو پہلا امتحان سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو خاندان سے، فیملی سے، ماں باپ کی طرف سے تصورات دین، عقائد، تھاٹس، آئیڈیاز جتنے بھی ہیں، وہ جو مل رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ خیالات، عقائد، تصورات درست ہوں یا غلط ہوں. لیکن کیونکہ فالوورز ہوتے ہیں، اور عام طور پر بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کی طرف سے ملنے والے تصور دین کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن پہلا امتحان یہی، ہم سب کا، ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جو تصور دین ماں باپ کی طرف سے ملا، کیا آپ کبھی ہم نے ریالائز بھی کیا کہ وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ ریالائز نہیں کرتے، بلکہ مسجد کے مولوی نے جو بات کہہ دی زیادہ سے زیادہ، یا پھر یہ کہ ماں باپ کی طرف سے جو تصور دین، عقائد، عبادات، رسومات، خوشی غم کے مواقع ملتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو پہلا امتحان سیدنا ابراہیم کا یہی تھا، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر شرک کا اڈا تھا، باپ آزر، بہت بڑا پروہت، ایک بہت زبردست نظام چل رہا تھا مذہبی اور سیاسی سطح پر، سیاسی سطح پر شرک کا، ایک بادشاہ، کیا نام تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو بادشاہ تھا؟ نمرود. اور بادشاہی نے اس نے جو نظام قائم کیا تھا بڑا زبردست تھا. مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے بادشاہ کو، ملنا پڑتا ہے بادشاہوں کو یا وزیر اعظم کو سائیں لوگوں سے، چودھریوں سے، مولویوں سے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے گلے لگانا پڑتا ہے بعض اوقات. تو بہرحال آزر ایک بہت بڑا پروہت تھا، بہت بڑا پروہت. اور اسی طرح پادری کہہ لیجئے، پنڈت کہہ لیجئے، اس پے سے شروع ہونے والے سارے الفاظ پادری، پنڈت، پروہت، پیر، اتفاق یہ ہے کہ عربی میں پہ ہی نہیں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایکسپلائٹر ہوتے ہیں، اور ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کو یا نظام کو کہ ان سے کچھ نہ کچھ مذہبی مراعات ان کو دے کر فائدے حاصل کیا جائے. عوام الناس کو سلانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ مذہبی طبقات ہیں کہ ان کو سلائے جاؤ، لوری دیے جاؤ، سب بخش دیے جاؤ گے، بس یہ کام کر لو. نتیجتاً آزر کا ایک اسٹیٹس تھا وہاں. اور اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ ہی کے نظریات کو قبول کر لیتے تو باپ کے مرنے کے بعد یہ زیر رتبہ یا مرتبہ مقام کس کو ملنے والا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن پہلا ہی امتحان میں کامیابی حاصل کی، باپ کی طرف سے ملنے والے تصورات جو غلط تھے، مشرکانہ تھے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ما ھذہ تماثیل اللتی انتم لہا عاکفون. باپ کیونکہ بت پرستی کرتا تھا، بت کو بناتا تھا، بت کے حوالوں سے پروموٹ کرتا تھا، تو سب سے پہلا آبجیکشن ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے یہی کیا، خاندان والوں سے یہی کیا، میری سمجھ میں یہ بت پرستی نہیں آتی. ما ھذہ تماثیل اللتی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا علیہ آبانا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا، ہم نے دیکھا باپ، دادا، چچا، تایا ایسے ہی پنڈت پوجا کیا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے غلط. نتیجہ انہوں نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. باپ سمجھ گیا، ذہین تھا، ذہین آدمی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اگر ذہین چلاک ہو تو پھر کمینگی ہوتی ہے اور انسان پھر مفادات حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتا. لہذا آزر ایک سمجھدار اور چلاک انسان تھا، سمجھ گیا کہ میں اپنے بیٹے کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. بیٹا ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذہین آدمی تھے، لہذا ان کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ میرے سسٹم کے لیے، میرے مفادات کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا. لہذا پہلی دھمکی، باپ کی طرف سے پہلی دھمکی، باپ نے بیٹے کو حکم دیا وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ. ارادہ یہی کیا ہوگا کہ دھمکی دی ہے تو یہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں کیا نظر آ جائیں گے؟ تارے ویسے ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن نوجوان کو اگر دھمکی دی جائے کہ گھر سے نکل جاؤ تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. لیکن امتحان میں کامیابی حاصل کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، باپ سے کہا سأستغفر لك ربی، ابا جان میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا اس شرک کے ساتھ، لیکن میں جا تو رہا ہوں، آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اور گھر چھوڑ کر چلے گئے. پہلا امتحان، ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت، آرام کی محبت قربان کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا، جو گھر سے نکال دیا جائے، اب وہ دوستیاں کرتا ہے دوستوں سے، خاندان والوں سے، قوم کے لوگوں سے، لیکن ایسی بے چینی تھی سیدنا ابراہیم کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام، شرک کے خلاف شدید نفرت. لہذا اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، ڈرے نہیں، ایک ایک کو جا کر دعوت دی. سورہ انعام میں پوری تفصیل آتی ہے کہ جو چاند، سورج اور ستارے پوجا کی پوجا کرنے والے تھے ان کو جا کر دعوت دی کہ یہ چاند، سورج، ستارے معبود نہیں ہیں، معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دی، لیکن بہرحال قوم نہیں مانی، چاند، سورج، ستاروں کی عبادت کرتے رہے. فرمانے لگے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ کرتا ہوں اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جس نے زمین، چاند، سورج، ستاروں کو بنایا ہے، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. پھر بالآخر گئے قوم کے لوگوں کو، عوام الناس کو. عوام الناس، العوام کل انعام، عوام اکثر و بیشتر جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں. نتیجتاً بڑی تعداد اسی آدھر کے لگائے ہوئے نظام کے تحت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. ان کو بھی جا کر سمجھایا، ایک ایک کو سمجھایا، محفلوں میں سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا کہ یہ معبود جھوٹے معبود ہیں، جن کو تم نے معبود بنایا، جن پر تمہارا مذہبی نظام چل رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. لیکن قوم جب نہیں مانی تو بالآخر انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جس سے قوم پر حجت تمام کی جائے. اور وہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ بت کدے میں داخل ہوئے کہ جب پوری قوم شہر سے باہر گئی ہوئی تھی. قرآن میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بہرحال سارے بتوں کو توڑ دیا، بت شکن تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سارے بتوں کو توڑا اور ایک بڑا بت جو تھا اس پر آلہ قتل تیسا ہتھوڑا وہ اس کے گردن پر رکھ کر آ گئے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کو، کہ جب قوم آئی اور دیکھا یہ کیا ہوا ہمارے معبودوں کے ساتھ، من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ ان کا حال یہ کیا کہ کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یہ معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ تو کہا یہ ایک نوجوان تھا ابراہیم، اسی نے کیا ہوگا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال گرفتار کیا گیا. جب قوم کے سامنے لایا گیا تو یہی سوال کیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جواب بڑا پیارا تھا، بل فعلهم کبیرهم هذا فسألوهم، یہ جو تمہارا بڑا ہے اس نے کیا ہوگا اس سے پوچھو، آلہ قتل کس کے پاس ہے؟ تو بہرحال سرکمٹانسز ایویڈنس کہتے ہیں اس کو، کہ جو آلہ قتل ہے جس کے پاس سے ملا اسی نے کیا ہوگا، پہلے اس سے پوچھو. کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. کہا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر اف ہو کہ جو اپنی حفاظت کر نہ سکیں، جو بتا سک نہ سکیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم نے گردن تو جھکا دی کہ ہاں بات ٹھیک ہے ابراہیم کی، لیکن تعصب، تکبر، حسد اور سب سے بڑی بات مذہبی تعصب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت بالکل صحیح تھی کہ یہ معبود نہیں ہے، لیکن قوم کے سردار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حرقو، جلا دو اسے، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہے دلچسپ بات، یہ ان معبودوں کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے، سیاسی نظام، مذہبی نظام، یہ چڑھاوے سارے چڑھائے جاتے ہیں. تو وانصروا آلہتکم، ہمارے معبودوں کی مدد کرو. بہرحال اگلا امتحان یہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ موقع دیا گیا اپنی جان بچا لو، اور جان بچانے کے لیے اس عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے. بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ بھی سن لیں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کہ جب پیش کیے گئے نمرود کے سامنے بادشاہ وقت، اور باپ بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، بادشاہ نے پہلا سوال کیا کہ تم جس معبود کی دعوت دیتے ہو، جس خدا کو، کون ہے تمہارا معبود؟ رب تو میں ہوں، ربی الذی یحیی ویمیت. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا. یہ ہے اعتماد، اللہ کی ذات پر یقین ہو تو پھر بڑے سے بڑا بادشاہ دشمن جو ہے انسان کے کانفیڈنس کو شیک نہیں کر سکتا. جا کر بادشاہ وقت کے سامنے دلیل دی، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا. بادشاہ نے کہا اچھا تمہارا رب زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، تو دیکھو میں بھی زندگی موت کا اختیار رکھتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑا دی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، دوسرے کو آزاد کر دیا. تم نے کہا تھا تمہارا معبود وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، میں نے بھی ایک کو زندگی دی ایک کو موت دی، مجھے بھی رب مانو. سیدنا ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو معبود ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ سب جس نے کفر کیا. تو بادشاہ وقت کے سامنے بھی توحید کی دعوت دی، ڈٹ کر دعوت دی اور ڈرے نہیں. بالآخر قوم جب اتنی غصے میں آ گئی، بیزار ہو گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آگ جلائی گئی اور ایسی خوفناک آگ. تفصیلات پڑھیں کہ سب لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، لکڑیاں لائی گئی اور اتنی خوفناک آگ تھی، اور آگ میں پھینکنے کا موقع نہیں تھا کہ کیسے پھینکیں، کون اس کے قریب جائے، تو بڑی مشکل سے ان کو جس طرح پھینکا گیا، وہ تفصیل پڑھ لیجئے. البتہ امتحان کیا تھا ابراہیم کے لیے، عقل اور عشق کا امتحان کیا تھا. عقل کہتی ہے کہ ابراہیم ان کی بات مان لو، جان چلی گئی تو رہے کا جائے گا، ابھی ان کی بات مان لو، بعد میں دیکھتے رہنا. لیکن عشق کہتا ہے نہیں، اگر اس رب نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا. جس کو اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی، ابھی عقل سوچ ہی رہی ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نام ہے، اگر اللہ چاہے گا تو بچائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب آگ میں ان کو ڈالا گیا تو رب کائنات نے اس آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا ہوا سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور گلے گلزار بن جا ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ قوم نے یہ معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، بالآخر ہجرت کر گئے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی مہاجر الی اللہ، ہجرت کر کے آئے۔ پھر کنعان، مصر، فلسطین، عراق کا کہاں کہاں گئے اور جا کر اللہ کا دین کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن بہرحال آخری انسان سنیے، جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک اولاد عطا فرمائی، 87 برس کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بڑا ہی بردبار تحمل والا بیٹا عطا فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جیسے ہی بیٹا عطا فرمایا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگلا امتحان لیا کہ اپنے معصوم بچے کو اس نوجوان بیوی سمیت اس مکہ میں آباد کر کے آؤ، وادی غیری ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جو زراعت سے خالی ہے، اللہ کے حکم پر یہاں آباد کر کے گئے اپنے بیٹے کو سیدنا اسماعیل کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزات ظاہر کیے، زمزم ظاہر کیا، بیت اللہ شریف ظاہر ہوا، اور وہاں اللہ اس کے حکم سے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام دونوں بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے تو ہم سے قبول فرما لے، یقیناً تو ہی سننے والا، سننے سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور رب کائنات نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ لیکن آخری امتحان سورہ صافات میں جس کا تذکرہ آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بڑا ہی زبردست امتحان تھا کہ جب پہنچے بڑی عمر کو، بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو، 13 سال تقریباً عمر ہوئی سیدنا اسماعیل کی علیہ الصلوۃ والسلام، 100 برس تقریباً عمر تھی سیدنا ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری امتحان لیا اللہ پاک نے۔ اور آخری امتحان کیا تھا؟ اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے بی بی سارہ سے، ایک واحد اکلوتا بیٹا، 100 برس کی عمر سیدنا ابراہیم کی، حکم آ رہا ہے اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ 3 دن مسلسل 100 اونٹ قربان کرتے رہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اشارے مل رہے ہیں محبوب ترین سے۔ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ اشارہ سمجھ گئے، محبوب ترین سے تو میرا بیٹا ہے، بلایا اپنے بیٹے کو۔ الفاظ سنیے گا، واقعہ ہے لرز جاتا انسان یہ بیان کرتے ہوئے، فرمانے لگے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی اورا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بچے میں نے دیکھا ہے خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ منا کی وادی جس میں حجاج کرام جمع ہوں گے، وہ جگہ موجود ہے جہاں چشمے تصور سے ذہن میں لائیے کہ آسمان نے دیکھا یہ عمل کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے جوان بچے کو زمین پر لٹایا اور اللہ کے حکم سے ان پر چھری پھیری ہے۔ تو بہرحال اس کے الفاظ ذرا سنیے گا، باپ نے جب فرمایا اپنے بیٹے سے، یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بچے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب دونوں نے اللہ کے حکم پر اپنی اللہ کے حکم پر فرما برداری اختیار کی اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، چھری پھیرتے وقت رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم، یا ابراہیم، قد صدق ترویا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین و انا ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً اسی طرح ہم احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ممتعین کہہ رہا ہے کہ آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن سیدنا ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ان کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں، تو انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے تمام تر محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ یہ جو ہم عظیم قربانیاں پیش کرتے ہیں اس کا ہمیں تذکرہ کرنے کی توفیق دیں. حضور سے پوچھا گیا ما ھذہ الاداہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.